أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محترم علماء معزز سامعین اور ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. صلاۃ اور سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات پر. آج کی تاریخ جو ہے 29 ربیع الاول ہے اور جو ہے دوز برادرز ڈونٹ نو انگلش دس ٹرانسلیشن ایٹ دا بیک سو انشاءاللہ سو آج کی تاریخ جو ہے 29 تاریخ ہے ربیع الاول کی. تو اس طریقے سے آج رات کو جو ہے 11:30 ہو جائیں گے نئی چاند کو. تو بظاہر تو دیکھنا مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں. تو آئندہ کل کو رات کو جو ہے پھر ربیع الاخرہ شروع ہو جائے گی. تو ہم کو جو ہے کیا پڑھنا چاہیے؟ 3 ادعیہ جو ہے مسنون ہے اور ابو داود میں ہے ہلال خیر ورشد. تو یہ تو آسان سی دعا ہے. سو وی ریڈ ہلال خیر ورشد تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے کو جو ہے آسان فرمائیں گے. اور دوسری دعا ترمذی شریف میں ہے اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. ظاہر بات ہے ہم سب کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ میں جرائم وغیرہ کی مصیبت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو شروع مہینے کے ہم یہ دعا پڑھے, اپنے خاندان والوں کو تلقین کرے, یاد دلائے. اور اسی طریقے سے عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہینہ شروع ہو جائے تو اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر اس کے بعد اللہم انی اسلوک خیر هذا الشهر. تو خیر خیر کے لیے ہم مانگے ہمیشہ. تو یہ دعا میں سے تینوں یاد ہو الحمدللہ کم از کم ایک تو ہم پڑھے تو مہینے کے شروع میں انشاءاللہ. دوسرے جو ہے آج کا موضوع ہے گفتگو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا. کہ اللہ جل وعلا نے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الخلق وغیرہ سب, لیکن مقصد کیا تھا, بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, سورہ جمعہ کے شروع میں دوسری آیت میں. تو جو ہے آپ تلاوت فرما دیجئے اور ان کو بھی بجے تعلیم بتا دے. تو اکثر وہ بیشتر شاگرد صحابہ تو عرب تھے لیکن پھر بھی استاد کی ضرورت ہے. تلاوت کا مطلب یہ ہے ہمیشہ یہاں ہمارے یہاں بھی ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ دیں کہ تحریک شفتین وی مسٹ موو دا لپس ویری امپورٹنٹ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے مرتبہ بہت لوگ جو ہے دل میں پڑھتے ہیں جو اس طرح پڑھتے ہیں, نہیں. تو تحریک شفتین ہونٹوں کا ہلانا ضروری ہے اپنی نماز کے اندر جو ہے. اسی طریقے سے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک تو معمولی یہ نہیں کہ ہم سب قاری صاحب بن جائے لیکن معمولی تجوید کے جو ہے قوانین سے ہم آگاہ ہو جائے. وی مسٹ نو دا بیسک لاز آف تجوید آلسو. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یتلو علیہم آیات ہی. تو جو ہے ابھی چھٹی آنے والی ہے, ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ یوز اور لیجر ٹائم ان دا پلیجر آف آل مائٹی اللہ. یہ جو ہمارا ہالیڈیز ہے اس کو ہولی ڈیز بنا دیں. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تمنا ایک آرزو کیا فرمایا, لوددت انھا فی قلب کل انسان من امتی. میرا دلی تمنا ہے ہر ایک میرے امتی, مرد ہو عورت ہو, عمر رسیدہ ہو, نوجوان بچہ بھی ہو. تو سورہ یاسین کو آپ یاد کریں, یہ مسند بزار کی روایت ہے. اسی طریقے سے یہی الفاظ جو ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے سورہ ملک کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں 83 آیت سے اور اس میں جو ہے سورہ ملک میں 30 آیت ہے. تو ہر روز دو تین آیت ہے. تو چھٹیوں میں ہم سب حافظ ہو جائیں گے انشاءاللہ کم از کم ان دو سورتوں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوں گے ہم سے. تو دیکھیے یتلو علیہم آیاتی آج کل یہ جتنے بھی ہمارے مکتب وغیرہ کا سلسلہ ہے تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ کوئی 40 سال 50 سال 60 سال سے پڑھا رہے. تو یہ تو کمال کی بات ہے. قرآن سے شغف جو ہے یتلو علیہم آیاتی وہ یزکیہم اور تزکیہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ تھا کہ امت کو بچانا ہے باہر ظاہراً کفر اور شرک سے اور اندرونی طور پر بھی جو ہمارے اندر کبر ہے تکبر ہے حسد ہے حب الدنیا ہے حب جاہ ہے حب مال ہے یہ سب سارے چیزیں جو ہیں تو وہ یزکیہم یا تزکیہ کتنا ضروری ہے ہم جب اکابر کی احوال کو دیکھے اور کتابیں کے مطالعہ کرے تو یہ تین چار چیزیں میں عرض کروں ایک جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حالات حضرت نے دالوں کے جلسے میں عجیب و غریب واقعہ سنا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا خیر تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ماہر تفسیر کی حدیث کی فقہ کی سب فنون تو پھر جو ہے وہاں دانا بہلول تھا حکیم بہلول تو الحمدللہ جب ہم عراق گئے تو امام احمد بن حنبل کے مزار پر اور بہلول دانا وہاں پر بھی جانا ہوا تو طلباء نے اظہار تعجب کی کہ امام عمر استاد جی ہر چیز میں آپ مہارت رکھتے ہیں تو بہلول کی مجلس میں جانا کیا مطلب امام احمد بن حنبل خود جو ہے اس مجلس میں جایا تو فرمایا کہ جو آپ بتا رہے بالکل صحیح ہے لیکن اللہ جل وعلا کے بارے میں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں عارف باللہ وہ ہے تو اس وجہ سے میں ان کی مجلس میں جایا کرتا ہوں تو دیکھیے یہ ہے بڑے بڑے لوگ تو ہم کہاں کے ہیں امام محمد بن حسن شیبانی سے ہم کبھی کبھی تصوف کا مطلب بہت تنگ معنی سمجھ کے ہیں امام محمد بن حسن شیبانی جو کہ رہی میں مدفون ہے لیکن شیعہ کمبخت نے جو ہے سب نیست و نابود کر دیا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کسی نے پوچھا آپ اللہ کے محبوب کہا کہ ہاں انشاءاللہ تو کہا کہ کسے پتہ کہا کہ حدیث ہے میں یرید اللہ بی خیر یفقہ فی الدین تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفقہ مجھے عطا فرمائے اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں تو خیر جو ہے کہا کہ میری کتاب ہے وغیرہ تو کسی نے پوچھا حضرت لیکن ما صنفت شیئا فی الزہد یہ تصوف تزکیہ بھی بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا تو دیکھیے امام جلیل امام شافعی کے استاد اور تلمیز رشید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ود آنسر ہی گیو تصوف کا کہا کہ جا کر میرے کتاب البیوع کے مطالعہ کرو اس پر عمل کرو پھر آپ زہد اور زاہد بن جائیں گے کہ آپ جو ہے اس کو اتنا تنگ مطلب مت سمجھنا تزکیہ کا صفائی معاملات بھی ہو ہمارے تجارت جو ہے لین دین وغیرہ بے شیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہو پھر ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت جو ہے تزکیہ ہمارے دلوں میں آیا ہم نے تو بہت ایک تنگ مانا کر دیا اور پھر جب تجارت کا معاملہ آیا تو الفلوس احلا من الاصل تو منی اسوی تدن ہانی کر دیا ہم نے یہ بھی جائز یہ بھی ابھی مجلس سے پہلے ایک آدمی آیا تھا میرے پاس کہا کہ یہ ایک سودی کاروبار ہے یہ وہ میں کروں تو میں کہا آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ وعید کسی اور جرم کے لیے نہیں ہے قرآن شریف میں صرف سود کے لیے کہ اگر ہم نے پرہیز نہیں کی تو اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو دیکھیے اور پھر بھی ہم ایسے بہانے ہیلا ڈھونڈتے ہیں وغیرہ جو ہیں خیر تو یہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے کتاب البیوع پر عمل کرو یہ اصل میں زہد ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابر کیسے پیارے انداز میں تزکیہ بتایا کہا کہ اے طلباء کہ آپ کو علم ملے گی کہ علم آپ حاصل کریں گے کہ کتابوں سے تو علم حاصل کریں گے کتابوں سے اور علم کی جو ہے جب آپ عمل کریں گے تو علم کی صورت آپ کو ملے گی کتابوں میں سے علم کی حقیقت مل جائے گی عمل سے اور علم کی لذت مل جائے گی صحبت اولیاء سے تو ایک ہے علم کی صورت تو وہ کتابوں میں علم کی حقیقت ہم عمل کریں اور جب ہم ایسے حضرات ہمارے استاد اور مشائخ تو پھر علم کی لذت آ جائے گی تو یہ ہے ہمارے اکابر حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا میں نے بہت کتب بینی نہیں کی کتب بینی ہاں مجالس جو ہے حضرات کے پاس بیٹھنا وغیرہ تو پھر وہ نور اور سب کچھ لذت وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی قبول فرمایا تو یہ تزکیہ جو ہے ہمارے اس زمانے میں کہ بہت کوتاہی ہے ہم سے بھی اور تو ہم سوچے یہ تو مقصد ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یزکیہم اور شاگرد سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کہ کتاب کو جو ہے پرہانا تو یہ ہمارے خانقہ وغیرہ میں سب ہوتا ہے یہ تذکیہ پھر تیسرا مقصد کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب قرآن شریف کا معنی یا ہمارے تفسیر اور یہ سب چیزیں متعلق چیزیں جو ہیں تو الحمدللہ ہمارے دارالعلوم وغیرہ میں جو ہے جاری ہے تو اس طریقے سے ہر روز کچھ نہ کچھ ہم جو ہے امام ہو مدرس ہو تاجر ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت علم سے مناسبت دی فجر کے بعد مغرب کے بعد ایک آیت سمجھا دے لوگوں کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہ وہ سند جو ہے آپ دیکھیں تو پھر وہ واقعہ لکھا ہے کہ کتنے سال وہ محدثین میں جو قرآن شریف پر آیا تو جو ہے اس طریقے سے قرآن سے بہت شرف ہو اور آخر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا قرآن شریف کو ختم کرنا مقصود نہیں اپنی زندگی کو قرآن شریف میں ختم کرنا مقصود ہے یہ کہ آخری دم تک ہم بالکل خدمت کرتے رہے ہمارے استاد شیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ تو اب جب کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں شیخ محمد علی صابونی پھر لکھتے ہیں خادم القرآن والسنة خادم الكتاب والسنة تو ہم بھی یہی کرے کہ خادم بنے قرآن شریف کی خادم بنے سنہ مبارکہ کی تو ویعلمہم الکتاب تو یہ مقصد والحکمہ اور حکمہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جب بھی کتاب ہو یا آیات ہو آیات اللہ اور اس کے بعد حکمہ ہو تو اس کا مطلب سنت نبویہ ہے قرآن شریف میں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی سورہ جمعہ میں بھی تو ہر روز جو ہے ایک ایک حدیث کی جو ہے ہم تعلیم دیں تو کتنا فرق ہو جائے گا علامہ نووی رحمہ اللہ کے حالات پر آپ مطالعہ فرمائیں 45 سال کی عمر میں اور انتقال کر گئے علامہ نووی اعلم بمذہب شافعیہ النووی رحمہ اللہ that the greatest person in the Shafi school of jurisprudence امام نووی رحمہ اللہ after امام شافعی تو دیکھیے امام آج کل تبلیغ کی جماعت تبلیغ کے بارے کی وجہ سے یہ ریاض الصالحین کہاں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا یہ سب ان حضرات کی جو ہے وہ اخلاص کی برکت اور للہیت کی برکت اتنے نوجوان 45 سال صحیح مسلم کی شرح منہاج اور کتنے شافی کتابیں جو ہے سب اس نے تصنیف کی جب امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ آپ یہاں کتاب لکھتے ہیں حدیث کی یہ بھی لکھتا ہے یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی سب لکھتے ہیں تو کہا جس نے لکھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب کو ہمیشہ باقی رہے تو دیکھیے اکثر کتابیں ہمارے گم ہو گیا لیکن امام موتا امام مالک ابھی تک جو ہے ہمارے دارالعلوم جامعات وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ چار مقاصد اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن شریف میں ارشاد فرمایا پھر دیکھتے دوسری طرف هو الذی ارسل رسوله بالهدى اللہ جل وعلا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال فرمایا بھیجا دنیا میں رحمت للعالمین کے لیے پھر پوری مخلوق کے لیے ایک رحمت بنا پھر بالهدى تو ہم جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ کرتے ہیں گائیڈنس یہ ناقص ترجمہ ہے ہدایت اہدنا الصراط المستقیم نورون وضع اللہ فی قلوب العباد وہ ایک خاص نور ہے جو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے پیوست کر دیتے ہیں داخل فرما دیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم تمیز کر سکتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ ہے ہدایت اس کی مثال آپ یوں سمجھیں ہمارے گاڑی ہے پیچھے آگے ہوا پھر دم لائٹس ہے برائٹ لائٹس ہے فوگ لائٹس ہے یہ لائٹس ہے انٹیلیجنٹ لائٹس ہے تو یہ ہدایت تھوڑی تو یہ تکبر تو ہمیشہ اس کا اندر ترقی اور اضافہ ہونا چاہیے تو یہ ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ایک مکمل نظام جو ہے عقیدہ ہو عبادت ہو اخلاق ہو معاملات ہو معاشرت ہو دعوت تبلیغ ہو جہاد ہو سیاست ہو اللہ جل وعلا نے دین الحق مقصد کیوں لیوز ہیرہو علی دین کلی کہ ہم اسلام تو اسلام ہمیشہ اوپر رہے الاسلام یعلو ولا یعلا علی تو اسلام تو اوپر تو ہے دلائل اور حجت کے طور پر لیکن اس زمانے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ بجائے اس کی کہ ہم لوگوں کو متاثر کرے ہم خود متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ چکر ہے اس زمانے میں. انگلیش میں ہم کہتے ہیں we have the best, we must share it with the rest. ہمارے پاس سب سے بہترین اسلام ہے تو ہم سب کے سامنے جو ہے اس کو پیش کریں. تو حالانکہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہے, we involved in inferiority complex, تو یہ غلط ہے. جب ہمارے پاس سب سے بہترین, تو اسلام کو ایسے طریقے سے پیش کرے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نورانیت اور اسوہ حسنہ وغیرہ, تو یہ سب مقاصد میں سے ہے. اور پھر آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی بہت کر رہے ہیں ہم سب کچھ جو ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص بھی پیدا فرمائے, استقامت بھی, اور جو ہے شرف قبولیت سے نوازے. ہمارے حضرت کا سفر بھی ہونے والا ہے ان قریب, تو ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت کو جو ہے عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ لے جائے اور پھر واپس لے آئے. ہمارا پیغام تو حضرت کے لیے بس یہ ہے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ الْمَحْزُونُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعد, الحمد لله ثم الحمد لله, and the most precious gift of iman, the most valuable thing that any person can ever possess is iman. So we cherish, value and appreciate the special gift of Allah Azza wa Jal. Critically important that we never ever take it for granted and think that I am a Muslim so I can be complacent, I can be lax about it, and naturally, automatically I will live and die on Islam. No, a definite effort, a concerted effort is required at all times to cherish, to value, to protect this iman, to have this constant worry and concern that the greatest travesty or musibah that can ever befall any person is to be deprived of this great favor after having enjoyed it. So therefore, we make dua, we make shukr. Allah's promise is, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, I will not only retain, but most certainly increase in your favor when you show gratitude. So making shukr is one means of guaranteeing the protection of iman. Making dua constantly for the protection of iman. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ, and up to our dying moments to constantly be on the guard, be wary of the proddings of shaitan to try and deprive a person. The very same Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Mufti Abdul Qadir, have beautifully explained incidents in his life. On his deathbed, people noticed strangely that he is saying no, no, no. When he came around, they asked him that what is the reality of this. He says, shaitan came to me and said that I tried my whole life but failed dismally. Now I'm giving up hope on you. Imam Ahmad rahimahullah says that no, no, not as yet. As long as I have life, I have breath in me, I have this worry and concern of the protection of iman. This is Imam al-Muslimin of the time, and this great worry and concern of protection of iman. Our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam should be more beloved to us than our own selves. The obedience to the commandments of Nabi sallallahu alayhi wasallam, itaat, is tantamount to itaat of Allah Ta'ala. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Emulating the Mubarak ways of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is one of the most sure means and guarantee of iman and remaining on hidayat. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Obedience and emulation of the Mubarak ways and mannerisms in all aspects of our lives is a guarantee, a sure means of hidayat and guidance. Today we spend a few moments looking at those moments that culminated in what is the darkest moment in human history, the departure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from this temporary abode, that fateful Monday morning, the 12th of Rabi'ul Awwal, later part of the morning, the final illness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had started towards the end of the month of Safar in the 11th year of Hijrah. So the end days of Safar going into the first 12 days of Rabi'ul Awwal. Prior to that, there were many signs that Nabi sallallahu alaihi wasallam's departure is imminent. Parting advices to the Ummah as a whole during Hajjatul Wada in the farewell pilgrimage sermon and other instances, emphasizing very, very strongly the unity of this Ummah, but obviously, you know, unity based on Haqq, not on Batil, and to give respect and honor, sanctity to the honor, the wealth, the dignity of another Muslim, the rights of husband and wife that Nabi sallallahu alaihi wasallam strongly emphasized, that Allah in whose name they have become halal for you, fear that very same Allah in the way you conduct yourself in that aspect of life. Many, many other important advices, the abhorrence of riba. And then the final illness commenced when one night Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Jannatul Baqir, made dua for those who had passed on. It is said in the books of Sirah, it was as if Nabi sallallahu alaihi wasallam was bidding farewell to the living as well as the dead. In those final days before the illness started, Nabi sallallahu alaihi wasallam also went once again to those who were martyred in Uhud, made dua for them. So after returning from Jannatul Baqir that late night, Nabi sallallahu alaihi wasallam comes home, informs Sayyidah Aisha radiallahu anha. In fact, she says first, "Wa ra'asah, I have a severe headache." Nabi sallallahu alaihi wasallam says, "Instead, I have a very, very severe headache as well." This is nisbat connection in many, many ways manifesting in the strong bond. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the status of our respected mother Sayyidah Aisha radiallahu anha, called all the wives, sought permission to spend the final days in the home of Sayyidah Aisha radiallahu anha. They happily acceded to this request. Some of the advice is given that while Nabi sallallahu alaihi wasallam was extremely ill, a group of Sahaba radiallahu anhu ajma'in visited in the home of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Look at the lofty akhlaq and character. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam welcomed them in warm words, gave them beautiful du'as. And one of the important advices on which Nabi sallallahu alaihi wasallam left this ummah is "Usikum bi taqwa Allah." I strongly emphasize upon you taqwa, Allah awareness, Allah consciousness. What is taqwa? Irtikabul awamir wajtinabun nawahi. Implementing the commands of Allah Ta'ala, and even more importantly and closely linked to taqwa in meaning is abstention, staying away from the haram, from the prohibitions. This is the greatest form of ibadah. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that stay away from the haram, the prohibitions, you will be the greatest worshipper of Allah Azza wa Jal. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam also emphasized, knowing that this deen will spread like wildfire to different parts of the world, وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ وَفِي بِلَادِهِ, that never display pride, boastfulness and arrogance, not on people and not in the lands that Islam will spread to, emphasizing the quality of humility. The very last ayah of Quran Kareem to be revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. To prepare adequately at all times to have Allah in our conscience in preparation for the day, we shall all be returned to Allah Ta'ala, Yawmul Qiyamah. So the three fundamental teachings of our deen, Tawheed, Risalah, Ma'ad, constantly emphasized by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam up to the very, very dying moments. On one instance, in those final days, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam became so ill, that first Nabi sallallahu alayhi wa sallam had to move around the support on either side, the shoulders, sometimes Hazrat Ali, sometimes Hazrat Abbas radiallahu anhu, sometimes the son of Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu. One instance, Nabi sallallahu alayhi wa sallam awoke, very first worry and concern, "Hal salla an-nas?" Have the people performed salah? They said, "Not yet, they are waiting you, Rasul sallallahu alayhi wa sallam." Nabi sallallahu alayhi wa sallam took a bath, but immediately fell unconscious thereafter. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam came around again, the first worry and concern, "Have they performed salah? Not yet, they are waiting you." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, from that moment onwards, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Command Abu Bakr radiallahu anhu to lead the ummah in salah. Sahaba radiallahu anhu ajma'in used to remark thereafter, that personality whom Nabi sallallahu alayhi wa sallam had the trust in, to lead us in the most important aspect of our lives in salah. We are more than happy that he leads us in matters pertaining to our material lives, pertaining to our dunya. The khilafah of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu clearly emphasized in this command. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on one instance, when he had little bit of strength, with great difficulty came to the masjid, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ascended the minbar and gave advice saying that there is a certain servant of Allah, Allah has given him one of two choices. Either he can live a prolonged life, or he can go on to meet Allah Azza wa Jal. And he said the servant has chosen the latter option of going to meet Allah Ta'ala. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu started to weep profusely and said, Fidaka abi wa ummi, may my parents be sacrificed, knowing that this is a sign that Nabi sallallahu alayhi wa sallam's departure is very, very imminent. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam lauds the praises and accolades and appreciation to Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, amannu an-nasi alayya fi suhbati wa mali, that the person who enjoys the greatest favors upon me, upon the deen of Islam, with his life, with his wealth, with his companionship, is none other than Abu Bakr radiallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that every person who has done any favor to me, I have repaid them, with the exception of one whom I am unable to do so, whom Allah will personally recompensate on the day of Qiyamah, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. So in this, and by extension, the rights of Sahaba radiallahu anhu majma'in, knowing that there would be those who would condemn, criticize, revile, such as the Rawafid, profound hatred for Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Aisha, Sayyidina Hafsa, Sayyidina Muawiyah radiallahu anhum ajma'in. These are our heroes, these are our mentors. Whatever we can say in line of honor and defense, this is indeed our great honor. For indeed, Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself had emphasized this. We also see one occasion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is informed by Hazrat Abu Bakr and Hazrat Abbas radiallahu anhum when they passed a gathering of the Ansar. They were discussing between themselves and crying. They were weeping. So they asked them, what is the reason for your crying? They say, we see the condition of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and we fondly remember the majlis, the gathering of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are reminiscing about that. They inform Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam again ascends the minbar and emphasizes to the ummah the rights of Ansar, the rights of Sahaba radiallahu anhu majma'in. Nabi sallallahu alayhi wa sallam emphasizes to say, Usikum bil Ansar, knowing that the Ansar those years ago had given the pledge that they would render full selfless support and assistance with everything they have. Nabi sallallahu alayhi wa sallam acknowledges and testifies in their favor. I advise you strongly to treat them kindly, overlook the shortcomings of any of them if there happens to be. When they do any good, then amplify and magnify it. فَإِنَّهُمْ قَضَوْا أَلَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ. Whatever they had taken upon themselves, they have fully done, and now it remains that Allah Ta'ala will fully reward, recompensate them. That is why hadith of Bukhari Sharif, Ayatul Iman Hubbul Ansar. A barometer, a sign of Iman is that a person loves the Ansar, radiallahu anhu majma'in. We see their barakat, their blessings in Medina Munawwara up to this day. The tranquility, the sukoon, obviously Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lays there. But the sacrifices, the selflessness of Ansar radiallahu ta'ala and permeates the entire environment of Medina Munawwara. And then comes into the very final moments. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam was unable even to go for salah in those last 3 days mainly, with the exception of one salah, on that Monday morning, Nabi sallallahu alayhi wa sallam does not even have the strength to move from the room. The Sahaba radiallahu anhu ajma'in are performing Salatul Fajr behind Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has that minimal strength to move the curtain. And here Nabi sallallahu alayhi wa sallam sees the fruition, the fulfillment, the culmination of his efforts, a united ummah. Even when Nabi sallallahu alayhi wa sallam is not there himself, in the most important injunction of Allah Ta'ala, in the leadership of the greatest Sahabi of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the joy, the elation in the heart of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, despite that severe pain, was such that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam smiled. The Mubarak smile of Nabi sallallahu alayhi wa sallam was such that the entire surroundings became illuminated. Sahaba radiallahu anhu majma'in were inside the masjid. Themselves could feel the effects of that radiant smile. In fact, they took great joy and happiness thinking that Nabi sallallahu alayhi wa sallam is on his way to recovery. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam's last gaze at the ummah is a smile, seeing the ummah in Salatul Fajr. So this is one thing we make an effort on, punctuality in the masjid for Salatul Fajr. This is a great means of the rest of deen coming alive. And then in those final moments, the parting advices of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they were numerous. But just to summarize the most important ones, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. May Allah's curses be on the Yahud and Nasara, that after the Anbiya alayhi salam left the world, they made their qubur places of worship. Do not make my qabr a place of worship, emphasizing again the abhorrence of shirk. Tawheed, oneness and ibadah is only for the one great Allah Azza wa Jal. And then the very last advices, the vast, and all of us cherish. My father, my mother, my grandfather, my ustad. The last advice he had given to me, and we cherish that advices for life. We live up to those advices. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam should be more beloved to us than our parents, than our children, more beloved than even our own selves. What was the parting advices of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that we embrace and hold to heart? As-salah wa ma malakat aymanukum. Another narration, as-salah wa zakah wa ma malakat aymanukum. That be cognizant, fear Allah ta'ala regarding your salah. The additional narration, zakah as well. And also regarding the way you treat your slaves, your servants, your subordinates, those who are under you, fear Allah Ta'ala in the way you treat them with fairness, with compassion, with justice. And these two words summarize the entire deen, huququllah in the form of salah, huququllah in the form of treating one's subordinates with kindness and compassion. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said these words with such emphasis, yugharghiru biha sadruh, that it was as if Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was so weak, وَمَا كَادَ أَن يَفِيضَ بِهِ لِسَانُهُ Sallallahu Alaihi Wasallam, that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was almost unable to say it by means of the tongue. It was as if these words were coming out from the deep recesses of the chest of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So we take these advices to heart, and thereafter very, very shortly, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vigorously uses the miswak, softened by Hazrat Sayyidah Aisha radiallahu anha. Sayyidah Aisha radiallahu anha, our most respected and chaste mother, has the great honor that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's Mubarak head falls into her lap and leaves the dunya in this state in her room. On the day that was her turn with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and she had softened the miswak that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used. Again here, very, very greatly emphasized sunnah, the usage of the miswak, the multiple and numerous benefits. Best of all, Allah facilitates easy reading of the kalima at the time of death. And the very last words, Allahumma al-Rafiq al-A'la, ila al-Rafiq al-A'la, that oh Allah, I have this yearning and desire to meet the highest of companions, who is Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, give me all of us tawfiq inshallah, to take heed to what has been said and to put amal and practice. Let us value and appreciate, as Mufti Sahib, this type of majalis. Also would emphasize personally to especially the ulama ikram, the many, many writings of Hazrat Mufti Sahib, the Sharaf, Qasida, Burda. You know, initially it is in Urdu, it's also been translated into Arabic. MashaAllah, valuable, valuable writings in there. The writings of such a style that even if a person takes a selected chapter, you will find things of great benefit. Aqsam, types, various things. As well as the many other writings of Hazrat Mufti Sahib, inshallah. When Hazrat is not present, then inshallah we can take istifada from the writings. Allahu Azza wa Jal keep Hazrat safe and all our other senior mashayikh. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. I present myself before you under the instruction of Hazrat Mufti Sahab. Allah Ta'ala guide me in these few seconds to share. So many beautiful advices has been presented through the barakah of Hazrat Mufti Sahab. And there's nothing I can share, but just a reminder and a request that one very, very important aspect as well is to worry about even the non-Muslim. One of Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam's advices as he was leaving this transitory world was أَجِيزُ الْوَفْدِ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. O my Sahaba, as I would treat the delegations that used to come. And when we analyze the wufud that would come into Medina Munawwara throughout the Medinan period, and especially in the 9th year and the 10th year, so many wufud came from countries, areas, vicinities. In the early stages, one wafd actually came from Najran with so many Christians. But so many wufud came. And how Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam would welcome them very, very respectfully, very, very lovingly. Hazrat Adi bin Hatim radiallahu anhu says, how Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam stood up to me and took me to my home. So Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam knows his Sahaba saw this before them. So he's telling them that all these people come. Many a time the delegations were Muslim. Many a time the delegations were non-Muslim. Wafd Thaqif came. At that time when they arrived, they were not Muslim. They were given a place in the Sahn of Masjid al-Nabawi to stay. And daily Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam would give them time and personally teach them and answer their questions. And so famous are the ahadith of Abu Dawud Sharif and Sunan Ibn Majah, where they would ask these strange questions, and how Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam would so lovingly respond to them. So Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam is telling his Sahaba how these people should be treated. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu on a journey in battle, and the Amir of that expedition was Hazrat Amr bin As radiallahu anhu. And in this, there was a highway robber that was met. And his name was Rafi' bin Umayrah, Ta'i, rahimahullah. And there's opinions either radiallahu anhu, but Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu invited him to Islam. And he changed his life. And as they're leaving, he's telling Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, you know, I'm going to miss you. Because Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu took him as a guide during those expeditions, during that journey, because he was a master in that Syrian region, Roman territory at that time. So as Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu returns, he says, I'm going to miss you. And then Hazrat Abu Bakr called him and taught him the five pillars of Islam so lovingly, holding his hands, finger by finger, teaching him the five pillars of Islam. When Hazrat Abu Bakr became Khalifa, he journeyed to Medina Munawwara and he says, Hazrat, you gave me advice not to be Amir, now you became Amir. And Hazrat Abu Bakr smiles and says, yes, I got caught up into it. So Hazrat Abu Bakr, and then he became so important for the Muslims in Hazrat Khalid radiallahu anhu's journey from Persia into Rome and so forth. Hazrat Umar radiallahu anhu in Sham, when water came, look how every person had to be met. It was a worry that every person must be taken out of Jahannam and put into Jannah. Hazrat Khalid radiallahu anhu saw this. Hazrat Umar radiallahu anhu used the water, drank cold water. And he asked, who gave this water? The Sahaba said, one old lady. He said, take me to her. Hazrat Umar radiallahu anhu in her house invited her to Islam. She said, I can't change now. See, my hair is white. Hazrat Umar radiallahu anhu teared there and said, Amilatun nasiba tasla naran hamia. So this was, Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam was in Sham. So every person was invited to Allah. Then Heraclius, he sent a letter to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. This hadith is in Musnad Ahmad. Via At-Tannukhi. Tannukhi was an Arab old man. And he comes in as an emissary to Nabi sallallahu alayhi wa sallam on behalf of Heraclius. And he discusses his entire journey, Hadith al-Tannukhi in Musnad Ahmad. He comes to meet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam whilst Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was camped at Tabuk with Sahaba radiallahu anhu. And his king tells him to notice three different aspects of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's life. And he comes there. The crux of the incident is that when he arrives there, how Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam welcomes him. And Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tells him that, you know, I would love to take care of you and make more ikram of you, but I'm not at home. So Hazrat Uthman radiallahu anhu prepared himself, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, I'll make his ikram. So he takes him to his rahal and makes his ikram and gives him a kurta as a gift and so forth. Afterwards, he was seeing all the signs his king sent him to see, Raqal sent him to see. And in that, there was one sign he didn't see. So Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam called him and told him, come here. And Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam removed his kurta and he saw the sign of prophethood on the beautiful shoulders of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And then Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam invited him to Islam. He said, innama ana rasul, I am an emissary. Let me go back and think. My respected, the thing is that every person has to be invited to Allah. And every one of us can do this. On our way home, we're going to be stopping at a garage. We're going to stop to purchase something. That cashier, who's going to come and save that individual from Jahannam? That simpleton who's putting petrol for us, every week we stop for petrol. Can't we take out 2 minutes? Directly invite to Allah. Directly. Tell this individual, do you know Islam is a beautiful way of life? That's all. He'll ask, what is Islam? You explain to him. And who can explain better than yourselves, who are our most seniors? Explain to him, what does the adhan mean? Allahu Akbar, what does it mean? As our Hazrat explains to us the beautiful meanings and why it's repeated. Explain to them, they will come. Some of our brothers who have come, one brother, we went to Azadwal yesterday, he's telling me, I've been to this place in India, because he traveled the world, you know, in helping people, feeding people, missionary work, Christianity. And he embraced Islam 10 months or so ago. So he's telling me he actually saw this school like this. I explained to him it's Darul Ulum Dioban. To that extent he's traveled all around the world. Interestingly, now in the morning we met one youngster. So he's telling me, this youngster, I taught him. This youngster was now in the madrasa. His name was Usama Manak. So I'm asking you, you know teacher? He says, yes, I know teacher. I met years ago, he taught me. And I'm so happy. I saw him with the beard and he embraced Islam. So he's asking his teacher how he became a Muslim. So like this, so many people want the deen of Allah. One brother with us, we were by the Markaz. So he embraced Islam 6 years ago. He remembered a friend who invited him to deen 15 years ago. So he phoned that brother. That brother's name is Malik. So Malik stays right near, not far. He Ravonia somewhere. So first time in his life, he came to the Markaz. Malik is from Cameroon, and 15 years ago, he met this friend of mine. And Malik is telling me, you know how many times I tried to invite this brother for him to Islam. I used to take him right to the masjid, but he would take my car and take a drive and wait for me and never used to enter the masjid. Today now, Fahim is trying to take him, connect him to deen. So like that, these brothers, when we take out time for them, pick them up, bring them, as our Hazrat guides us, we're making an effort. But look at our country, 97% don't even know about Islam. So many of them haven't even heard about the beauty of deen. Whose duty is it? Who is duty bound to invite them to Allah Ta'ala? So I'll finish with this request that every person we see, it only takes 2 minutes. Tell them how beautiful Islam is and life is very short. We're going to die. We're going to stand before Allah. Don't wait for many other times we're going to see them. Give an invitation to Islam directly, sweetly, politely, wisely and straight to the point. Inshallah, they will get hidayah. And then we can offer them that we go to the masjid this time, that time. You tell me, I will pick you up. And with that khidmat, how many people will get hidayah? Allah be with you.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام مجلس کے ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں نصیحتیں آئیں اور یہ کہ مختصر چھوٹی سی زندگی ہے, اس چھوٹی سی عمر میں جو بہت تھوڑی عمر ہے اس میں آدمی کو آخرت کی تیاری زیادہ کرنا چاہیے, دنیا کی تیاری کم کرنا چاہیے. کسی شاعر کا شاعر ہے, رأیت الدہر مختلف یدور فلا حزن یدوم ولا سرور وقد بنت الملوک بها قصورا فلم يبق الملوک ولا قصور یا ولا القصور. رأیت الدہر مختلف یدور, میں زمانے کو دیکھتا ہوں کہ زمانہ مختلف ہو کر چلتا رہتا ہے, کبھی دن کبھی رات, کبھی سردی کبھی گرمی, کبھی بہار کبھی خزاں. فلا حزن یدوم ولا سرور, نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے. غم کے ساتھ خوشی, خوشی کے بعد غم, یہ دنیا کی خاصیت ہے کہ اس میں غم کے ساتھ خوشی ہے, خوشی کے ساتھ غم ہے. آخرت میں جو خوشی ہوگی وہ ایسی خوشی ہوگی جس میں بالکل غم نہیں. جب جنتی جنت باغ داخل کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ رہو گے, یہاں پر فنا نہیں ہے, تم خوش رہو گے, یہاں پر غم نہیں ہے, تم صحیح اور تندرست رہو گے, یہاں پر بیماری نہیں ہے, اور تم بغیر تکلیف اور محنت کے رہو گے, یہاں پر کوئی تکلیف اور کوئی تعب اور تھکاوٹ نہیں ہے, اور وہاں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تو ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں, نہ کانوں نے سنے ہیں, اور نہ کسی انسان کے دل پر وہ نعمتیں گزری ہیں. لا خطر علی قلب بشر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اگر حور نے دنیا کی طرف دیکھا تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی پھیل جائے گی, اور اگر اس نے جو دوپٹہ اور سکارف اپنے بدن پر لیا ہے اور اوڑا ہے اگر اس کو دنیا میں لٹکایا تو دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک خوشبودار ہو جائے گی, پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. اور یہ لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا کی چیزوں سے صبح اللہ کے راستے میں محنت کرنا یا شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنا یا عبادت کرنا, یہ بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لقاب قوس احدکم خیر من الدنیا وما فیہا, لقاب قوس احدکم, اس کے چار معنی علماء نے بیان کیے ہیں, لقاب قوس احدکم لمقدار قوس احدکم, کمان کی مقدار میں جو جگہ ہوتی ہے, کمان چھوٹی سی ہوتی ہے, اس ملک میں کمان ملتے رہتے ہیں اور پہلے زمانے میں تو نان فیشنیبل تھے, آج کل تو فیشن والے ملتے ہیں, تو اس کی مقدار جو جنت میں آدمی کو مل جائے وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اور دوسرا مطلب قاف کے معنی ایک ذراع اور ایک گز ہے, گز کو کہتے ہیں ڈیڑھ فٹ ایک اور نصف ایک اور ہاف فٹ اتنی جگہ جنت میں مل جائے تو پوری دنیا اور دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے وہ امریکہ کی بادشاہی ہو یا یورپ کی بادشاہی ہو یا افریقہ کی بادشاہی ہو یہاں کے باغات ہو یا یہاں کے محلات ہو سب سے بہتر ہے ایک گز جگہ اور قاب کی تیسرے معنی ہے جو کمان ہے اس کی چوڑائی کی جو جگہ ہوتی ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے اور ایک ترجمہ ہے اس کی لمبائی وہ جو عرضن ہے اس کی چوڑائی وہ ہے جو اوپر نیچے ہے یہ چار معنی اور چاروں معنی بہتر ہے اس کی مقدار یا ایک ذراع اور گز اور یا اس کی چوڑائی یا اس کی لمبائی دنیا اور مافیہا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے لیکن یہ چیز مفت میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو محنتوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے محنت کرو گے تو جنت ملے گی اور جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے خواہشات میں پڑے رہیں گے تو خواہشات کے نتیجے میں جہنم ہے اس لئے میں نے رات کو بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سنت کو حکمت کہا ہے حکمت کے بہت سارے معانی ہیں حکمت اتقان العلم والعمل علم اور عمل دونوں مضبوط ہو اس کو بھی حکمت کہتے ہیں فراست یوضع بها کل شیء فی محله وہ ہوشیاری ہے جس میں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں اور حکمت کے معنی استنباط العلل واللطائف لطائف اور عجیب عجیب باتوں کا نکالنا بھی ہے اور حکمت کے معنی سنت بھی ہے تو حکمت جیسے مفتی عبدالقادر نے بتلایا کہ حکمت سنت کو کہتے ہیں اس لئے کہ حکمت حکمتن سے ہے اور حکمتن اس لوہے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ جو لگام ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے لوہے کے نمبر دو وہ کنٹرول کرنے کے لئے ہوتی ہے وہ لوہا کنٹرول کرنے کے لئے ہوتا ہے گھوڑے کو اور نمبر تین منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے ہے کہ ادھر ادھر نہ جائے سیدھا اپنے منزل مقصود تک پہنچائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت کس کو کہتے ہیں الطریقت المسلوکت فی الدین وہ راستہ جو شریعت میں ہائی وے اور موٹر وے کا درجہ رکھتا ہو جس پر سب کو چلنا چاہیے اور سیدھا وہ موٹر وے اور ہائی وے کہاں پہنچائے جنت تک تو اس حکمت میں سنت میں یہ تینوں چیزیں ہیں سنت مضبوطی سے پکڑنے کی چیزیں یہ نہیں ہے کہ ایک دن حضور کی سنت پر عمل کیا دوسری دن چھٹی کر دی اور نمبر دو جیسے گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمتن ہے تو سنت آدمی کو کنٹرول کرتی ہے خواہشات سے کنٹرول کرتی ہے غلط باتوں سے معاصی ہے شبہات والی چیز ہے مشتبہ چیزوں سے مشکوک چیزوں سے سنت آدمی کو کنٹرول کرتی ہے سنت پر چلے گا تو وہ اپنے نفس کو منع کرے گا غلط باتوں سے تو اس لئے سنت کو حکمت کہتے ہیں حکمت اور جیسے گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں اس لوہے سے اور لگام سے اس لوہے کو کیا کہتے ہیں اس کے لئے انگلش میں ایک لفظ ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں بٹ تو اس کو جب کنٹرول کرتے ہیں تو وہ سیدھا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے گھوڑا جہاں تک پہنچانا ہو وہاں تک پہنچتا ہے اسی طرح سنت پر آدمی چلے گا تو سیدھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت کو پہنچ جائے گا. جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت شکل میں عمل پیش کیا جائے گا, یہ آدمی کہے گا تم کہاں سے, تم کون ہو, وہ کہے گا میں آپ کا بہترین اور خوبصورت عمل ہوں, انا عملک الصالح, میں آپ کا عمل صالح ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ توزع الموازین فتوزع فیہا الحسنات والسیئات, قیامت میں میزان کو رکھا جائے گا, اس میں اچھائیاں بھی رکھی جائیں گی برائیاں بھی رکھی جائیں گی. فمن ثقلت حسناته فدخل الجنہ, جس کے اچھے کام بھاری ہو گئے جنت میں چلا جائے گا. فمن خفت حسناته, جس کے حسنات اور نیک کام اور اچھے کام ہلکے ہو گئے نار میں چلا جائے گا. اور فرمائے جس کے دونوں برابر ہو, نیکیاں اور اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو, وہ کچھ مدت اعراف کے اندر رہے گا. تو بہرحال جیسے آپ حضرات نے سنا کہ سنت پر چلنے کی ضرورت ہے, ذکر بھی آدمی کرے تو اذکار مسنونہ زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ جو ملا علی قاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, انہوں نے لکھا ہے الحزب الاعظم, وہ زیادہ پڑھنا چاہیے. اور فرماتے تھے ہمارے اکابر اس کو پسند کرتے تھے اس لیے کہ اس میں مسنون دعائیں ہیں زیادہ بنسبت دوسری کتابوں کے. تو سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے. اور جیسے آیت کریمہ آپ نے سنی, اور اس آیت کریمہ میں دین کے تمام شعبوں کو اور دین کے تمام برانچوں کو بیان کیا گیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی مفتی عبدالقادر صاحب نے, اللہ تبارک و تعالی نے امی لوگوں نے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا کام ہے, یتلو علیہم آیاتہ میں مساجد آ گئیں اور تبلیغ, مسجد اس میں تلاوت ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدیں بنائی گئی ہیں نماز کے لیے, اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے اور تلاوت کے لیے. مسجد میں تلاوت کرنا چاہیے, اعتکاف کرے پھر بھی تلاوت کرنا چاہیے. تو اس میں مسجدیں آ گئیں اور اس میں تبلیغ بھی آ گئی, دعوت و تبلیغ کا کام. اس لیے کہ یتلو علیہم میں جب یتلو کے بعد علا کا لفظ آ جائے تو اس میں تبلیغ کے معنی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام چھوڑنے کا نہیں ہے, علا ضروری ہونے کے لیے ہے. تو دعوت و تبلیغ کا کام یہ بھی بہت مبارک کام ہے, اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے تبدیل فرماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں. والذین جاہدوا فینا, جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے محنت کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم صحیح راستے اس کو دکھاتے ہیں اور صحیح راستے پر اس کو چلاتے ہیں. تو مسجد بھی ہو اور اس میں تبلیغ بھی ہو تو اس میں بہت جلدی اثر ہوتا ہے. ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ, ان کو مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ رکھا تھا. باندھنے کا مقصد یہ کہ بھاگ نہ جائے. جیسے تبلیغ والے کہتے تین دن 40 دن کے لیے نکلو, اور پہلے زمانے کہتے تھے فون بھی مت کرو تاکہ فون کی وجہ سے بھاگ نہ جائے. اب تو انہوں نے آسانی کر دی. تو نہ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ 3 دن رہے, مسجد کی برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت, مسجد کے کام کی برکت, 3 دن کے بعد انہوں نے فرمایا مجھے باغ کی طرف لے جاؤ تاکہ میں غسل کروں اور اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. ممکن ہے کہ ہمارے طلبہ کو یہ معلوم نہ ہو. اور اسامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو غیر مسلم ہونے کی حالت میں یہ معلوم ہوا کہ پاک ہونا چاہیے اسلام سے پہلے. اسلام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے, لازم نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی جنب ہو, جنابت ہو تو وہ تو الگ بات ہے, جنابت کو دور کرنا ضروری ہے. تو اس میں دیکھو دو چیزیں آ گئیں, یتلو علیہم آیاتہ اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس کے اندر خانقاہ آ گئی, تزکیہ, صفائی, دل کو صاف کرنا, بدن کو پاک کرنا گناہوں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو صحابہ میں ایک صحابی نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے, میں جب حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت بھی سامنے ہے, جہنم بھی سامنے ہے, اور میری عجیب حالت ہوتی ہے. اور جب گھر میں جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی, میں منافق ہو گیا. جس کو منافق اپنے آپ کو کہا. ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا بھی یہ حال ہے, چلو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ٹھیک ہو, اگر ہماری حالت گھر میں بھی وہی ہو جائے جو مسجد میں ہے پھر فرشتے آ کر ہمارے ساتھ مصافحہ کریں گے. تو خانقاہی نظام کی برکت سے دل کو صفائی ملتی ہے, اور خانقاہی نظام کی برکت سے ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے. اور جب ذکر کی عادت پڑ گئی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ موت کے وقت بھی نصیب ہوگا. اور جب موت کے وقت نصیب ہوا تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے تجربہ اور عادت ڈالنے سے. عادت ڈالنا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, وتثبیتا من انفسهم, اور اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے تاکہ عادت ہو جائے. ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک یہ ہے وتثبیتا من انفسهم وتثبیتا للاجر فی الاخرہ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اجر اور ثواب جنت میں پکا ہو جائے. اور ایک مطلب یہ ہے وتثبیتا من انفسهم, وہ اپنی طرف سے مصرف کی تحقیق کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں گے. تو بہرحال ویزکیہم میں خانقاہ کا نظام جو اللہ کے لیے ہو, اس میں کوئی اپنا مطلب نہ ہو, کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو. تو یہ رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویزکیہم, تاکہ دل پاک ہو جائے حسد سے, بغض سے, عداوت سے, حب جاہ سے اور حب مال سے, بے صبری سے, ناشکری سے, تکبر سے. یہ اور دل کے اندر اچھی چیزیں پیدا ہو جائے, شکر آ جائے, مصیبت کے وقت صبر آ جائے, تواضع آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آ جائے, اچھی صفات آ جائے اور بری چیزیں اور بری عادتیں دور ہو جائے. یہ یزکیہم ہے. اور اس لیے بڑے بڑے حضرات مولانا سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور ان کی مجلس سے استفادہ کیا. اور جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم تھے, سیرت النبی کے لکھنے والے ہیں, سیرت النبی کی تکمیل آپ نے لکھی ہے, اور حضرت تھانوی کے پاس گئے تو فرمانے لگے ہاں میں وہاں گیا, میرے اوپر اپنی جہالت واضح ہو گئی, اپنی جہالت میرے اوپر واضح ہو گئی کہ میں کچھ نہیں. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے تو یہ فرمایا بھائی ہمارا راستہ یہ تو فنا کا راستہ ہے, اور فنا کا راستہ یہ کہ بس میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق جب کبھی تواضع کے مقام پر آتے تھے تو تو فرماتے تھے کاش میں ایکٹنگ کا ہوتا. تبادلہ کی وجہ سے فرمایا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا. تو آدمی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اگر آدمی کہے میری طرح اور کوئی نہیں ہے, مسلمہ دیگرے نیست, میری طرح کوئی اور بھی نہیں, کوئی بھی میری طرح نہیں, تو کہتے ہیں یہ ڈنگر والا کام ہے, یہ حیوان بن گیا. اور یہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ فلان اتنا بڑا گناہگار ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کو اللہ جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ قسم کھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم نے قسم کھائی میں تم کو جہنم میں لے جاؤں گا, اس کو جنت میں لے جاؤں گا. اس کا کوئی اچھا عمل ہوگا وہ قبول ہو جائے گا. اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ تکبر میرے لیے ازار کی طرح ہے اور عظمت میرے لیے ازار کی طرح ہے, تکبر میرے لیے چادر کی طرح ہے. جو جس نے مجھ سے تکبر کے ذریعے سے عظمت لینے کی کوشش کی, تکبر کیا, میں اس کو جہنم میں بھیج دوں گا. اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے. تو یہ فرمایا کہ یزکیہم تاکہ ان کے دلوں کو صاف کرے, ان کے ظاہر کو صاف کرے, ان کی بیماریوں کو دور کر دے. یہ تصوف کا مقصد ہے, یہ خانقاہوں کا مقصد ہے. اور آگے فرمایا وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھائے. اس میں مکاتب آ گئے اور مدارس. قرآن کریم کی تعلیم, الفاظ کی تعلیم, لہجے کی تعلیم, تجوید کی تعلیم, یہ مکاتب میں ہے. اور ان کے معانی کی معنی کی کا سکھانا اور تعلیم یہ مدارس میں ہے. تو اس کے اندر مکاتب بھی آ گئے اور مدارس بھی آ گئے. اور مکاتب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ ابو عبد الرحمن سلمی کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے, حالانکہ وہ تابعی ہے بہت اونچے درجے کے. اور وہ کہتے ہیں اس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس نے مجھے, اس حدیث نے مجھے بٹھایا ہے. 60 سال تک قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے تھے. قرآن کریم بچوں کو پڑھانا مکاتب یہ کوئی معمولی چیز نہیں, بہت اونچی درجے کی چیز ہے. حضرت میاں نور محمد جنجانوی رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے, کتنے بڑے شیخ تھے. حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ان کے ساتھی جو خانقاہ تھانہ بون میں ان کے ساتھ رہتے تھے, ان سب کی پیر اور مرشد تھے. لیکن لوہاری میں جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی بستی تھی, اس میں بچوں کو پڑھاتے تھے. اور حضرت مدنی, مولانا حسین احمد مدنی کا واقعہ تو سنائے تھے. جب قاری طیب صاحب ان کے پاس گئے, فرمایا آج کل مشغلہ کیا ہے, حضرت مدنی نے فرمایا قاعدہ نورانی پڑھاتا ہوں قیدیوں کو جنہوں نے نہیں پڑھا. تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا وہاں تو دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے اور یہاں قاعدہ نورانی. حضرت نے فرمایا ہمیں تو شیخ الہند نے پڑھانے پر لگایا ہے, بخاری والے مل جائے تو بخاری پڑھا دیں گے, قاعدہ نورانی بغدادی والے مل جائے تو وہ پڑھا دیں گے. اصل مقصد تو دین کو پہنچانا ہے, بچوں کے ذریعے سے ہو یا بڑوں کے ذریعے سے ہو. تو یعلمہم الکتاب, کتاب اس کے اندر مکاتب آ گئے اور اس کے اندر مدارس آ گئے. اور والحکمت, اور حکمت ایسے کہتے ہیں یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. یہ یونیورسٹی ہے, جامعات, الجامعات الدینیہ, جس کے اندر تخصصات ہوتے ہیں وہ آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 6 نمبروں کو بیان فرمایا. 6 نمبر ہو گئے یا پتہ نہیں کتنے ہو گئے, 6 ہو گئے نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ مساجد اور تبلیغ جماعت دعوت التبلیغ یہ دو ہو گئے آگے فرماتے ہیں يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وَيُزَكِّهِمْ اس میں خانقاہیں آگئیں خانقاہ اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اس کے اندر مکاتب اور مدارس آگئیں پانچ ہو گئے وَالْحِكْمَتَ اس میں جامعات دینی آگئی چھ نمبر کے بغیر تو آدمی چلی نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے پہنچانے کے لئے اور ان جو چھ شعبے ہیں ان چھ شعبوں کو زندہ کرنے کے لئے قبول فرمائیں آج کل تخصصات اور جامعات کی بھی بڑی ضرورت جامعات سے میری مراد وہ یونیورسٹی نہیں ہے جو شکاگو میں یونیورسٹی ہے اور جو ہے لندن میں یونیورسٹی ہے اور فلان جگہ یونیورسٹی ہے وہ تو جو کام کرتے ہیں کرتے رہیں گے وہ ان سے ہمارا نہ لینا نہ دینا الجامعات الدینیہ الجامعات العربیہ اور جو مختلف لوگ اشکالات کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں دین کے مسائل کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کل یہ انٹرنیٹ کے وجہ سے اور سیلول فون کی وجہ سے بہت عجیب عجیب اشکالات و سوالات لوگ کرتے ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تخصصات کی ضرورت ہے اور گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے اور گہرے علم کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل طائفة کیوں بھاگ کر نہیں جاتا من كل فرقة منهم طائفة ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں بھاگ کر نہیں جاتی نفر کا لفظ آیا ہے اور نفر بھاگنے کو کہتے ہیں اور میں طلبہ سے مذاق کرتا ہوں کہ دیکھو علم کے لیے آنے اس کے لیے نفر کا لفظ آیا ہے بھاگنا معلوم ہوا کہ جیسے چھٹی ختم ہو جائے یا چھٹی ختم ہونے کا وقت ہو تو جلدی گھر سے بھاگ کر آ جاؤ گے لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ مدرسے سے گھر جاتے ہیں تو نفرہ بھاگتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں تو پھر راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں راستے میں رش بھی تھا کہتے ہیں راستے میں بارش بھی تھی پھر بے شمار بہانے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت بھاگ کر کے علم حاصل کرنے کے لئے جانا چاہیے اور کیوں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تاکہ مضبوط علم کو حاصل کریں تفقہ اور فقہ ہے اور فقہ کہتے ہیں اتقان العلم والعمل علم بھی مضبوط ہو عمل بھی مضبوط ہو اور فقہ کہتے ہیں اس کو العلم الراسخ الذي يظهر اثره على البدن على الجسد اس مضبوط علم کو کہتے ہیں جس کا اثر آدمی کے بدن پر بھی ظاہر ہو اس کو حبر کہتے ہیں حبر بہت بڑے عالم کو بہت حبر اور حبر کے معنی ہیں خوبصورت ہونا یعنی وہ مضبوط عالم جو مسئلے کو خوبصورت طریقے پر بیان کرتا ہے اور وہ مضبوط عالم جس کے بدن پر علم کے اثرات ظاہر ہو اور اس کو دیکھتی ہوئے پتہ چلتا ہو کہ یہ مزین جسد اور مزین جسم علم والا کا ہے اور اللہ والا کا ہے تو لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ مضبوط علم کو حاصل کرے تخصصات کی ذریعے سے اور پھر اسی لئے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ یہ نہیں فرمایا لِيُبَشِّرُوا نہیں فرمایا اس لئے کہ مضبوط علم کی ضرورت ہوتی ہے مناظرے میں اور فتنے کو دفع کرنے میں اور فتنے کو دفع کرنے میں لینذرو کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو فتنوں سے ڈرا دے تو یہ اگر کوئی کہے یبشرو ہر جگہ آتا ہے ہر جگہ بشیرم و نذیرہ آتا ہے اور یہاں پر یبشیرو نہیں آیا اس لئے کہ فقاحت کا ذکر ہے اور فقاحت میں ضرورت ہوتی ہے کہ باطل کے مقابلے اور باطل کو رد کرنے کے باطل سے واپس آ جاؤ اگر نہیں آئے تو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے تمام شعبے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام شعبوں کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور یہ سب جتنے ہیں جماعتیں ہیں یہ سب ایک دوسری کی رفیق بن جائے رقیب اور مقابل نہ بنے اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ بیعت عموماً اذان فجر پر فرماتے آنے والوں کو یہی وقت بتایا جاتا اور اسی وقت بیعت فرماتے مگر آخر میں امراض کی کثرت اور ضعف کی شدت کے بعد سے فجر کے بعد بھی بیعت فرمانے کا معمول ہو گیا اور جن کو عجلت اور جلدی ہو ان کو دوسرے اوقات میں بھی بیعت فرما لیتے تھے طالب کو جب کچھ ماہ تسبیحات کی پابندی کر لیتا ہے اور آگے بڑھنے کا ذوق اور شوق ظاہر کرتا ہے تب بھی حضرت والا تلقین ذکر میں جلدی نہیں فرماتے اور فرماتے ہیں ذکر میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں کوئی حرج نہیں مگر شروع ہونے کے بعد پابندی ہونی چاہیے ایک دو دفعہ درخواست کرنے پر ٹالتے رہتے تھے اور تسبیحات کی پابندی کا حکم فرماتے تھے جب دیکھتے تھے کہ اب ذکر کی پابندی کریں گے اس وقت ذکر کی اجازت دیتے اور ذکر تلقین فرماتے تھے ذکر سکھاتے تھے بعض میں ذوق اور شوق غالب دیکھا اطمینان فرمایا کہ پابندی کریں گے تو پہلی درخواست پر ذکر تلقین فرما دیا کرتے تھے صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 الله
Allahu Allah, 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 Allahu Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر درود شریف
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ذرا إلا كشفته، ولا كربا إلا نفضته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا غفرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے رب کریم، ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے. ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے. دین کے تمام کاموں کے لیے اور تمام شعبوں کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. حرام اور سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے. ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرما دے. جو بقید حیات ہے ان کا سایہ تا دیر سر پر قائم رکھے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس نصیب فرما دے ان کو. ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس نصیب فرما دے. نعمتوں کی شکریہ کی توفیق عطا فرما دے. ناشکری کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے. ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. شیطان اور نفس کی مکاریوں سے، فریب سے سب کی حفاظت فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت نصیب فرما دے. خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے. ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، معابد کی، خانقاہوں کی، تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے. اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے. اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا وذریعة لمن اهتدى. اے رب کریم، کثرت ذکر، کثرت درود شریف، کثرت استغفار، کثرت ذکر موت، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. خیر کے تمام کاموں کے لیے سب کو قبول فرما دے, شر کے تمام کاموں سے سب کو اپنے فضل و کرم سے روک دے اور ہٹا دے. اے رب کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے, سنتوں اور اذکار مسلمہ کی توفیق نصیب فرما دے, اور جہاں جہاں اچھی حکومت مسلمانوں کی قائم ہے ان کو تقویت پہنچا دے, ان کو قائم اور دائم رکھے, اور جہاں غلط لوگ ہیں اے رب کریم کو صحیح ہدایت کی توفیق عطا فرما دے, ورنہ ان کو اپنے فضل و کرم سے ہٹا دے. دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہم سب کے لیے نصیب مقدر فرما دے, سعادت ہمارے لیے مقدر فرما دے, شقاوت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے, دنیا و آخرت میں ہم سب کی عیوب کو ہم سب کے عیبوں کو چھپا دے, اور اے رب کریم ہم سب کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے, خیر اور برکات والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے, حسن خات ہر وقت کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتم نصیب فرما دے اور برکات سے نواز دے, بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے, ہماری اولاد کو, ہمارے طلبہ کو, ہماری آنکھ بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سرور اور خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
انشاءاللہ this is the last مجلس for this term. Inshallah the next مجلس will be on the 27th of December inshallah. All those brothers who didn't have breakfast may come upstairs. Thank you.
I'm going to go to the hospital.